बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। दिसंबर का महीना अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये महीना हम पे बहुत भारी गुजर रहा है। आज शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरानशाह की एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान शहीद हो गए। इससे पहले कल रात को रावलपिंडी की एक इमाम बारगाह पे हमला हुआ, उसमें भी बहुत से मासूम लोग मारे गए। और आप जानते हैं कि चंद दिन पहले 6 दिसंबर को लाहौर में एक आलम दीन शमसुरमान माविया साहब जो हैं वो दहशतगर्दी का निशाना बने। फिर 16 दिसंबर को एक और आलम दीन अलामा नासिर अब्बास साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से था, वो भी लाहौर में दहशतगर्दी का निशाना बन गए। तो एक नई लहर हमें दहशतगर्दी की नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पर इस मरतबा पंजाब इसका हमें निशाना नज़र आ रहा है। ये जो दो उलमा दीन थे, शमसुर्रहमान माविया साहब और अलामा नासिर अब्बास साहब, ये दोनों उलमा जो हैं, ये फिरकावराना हम आहंगी के लिए जो भी कोशिशें होती रही हैं माजी में, ये किसी ना किसी हवाले से इन कोशिशों का हिस्सा थे। इन दोनों का बज़ाहिर ताल्लुक दो मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से था, लेकिन ये दोनों फिरकावराना हम आहंगी की कोशिशों में हमेशा कोई ना कोई किरदार अदा करते रहे। आज मैं इस नुक्ते पर बहस करना चाह रहा हूँ, और परेशानी भी है और हैरानी भी है। मैं कई साल से एक चीज़ बतौर एक सहाफ़ी के नोट कर रहा हूँ कि किसी भी मकतबा फ़िक्र का कोई भी आलम दीन जब फ़िरका वराना हम आहंगी के लिए कोई सरकारी या गैर सरकारी कोशिश करता है तो उसको दहशतगर्दी का निशाना बना दिया जाता है। मुझे याद है कई साल पहले अलामा ज़ियाउर्रहमान फ़ारूक़ी साहब ने ऐसी ही कोशिश शुरू की, और उनके साथ अलामा मुरीद अब्बास यज़दानी साहब, उन्होंने भी ऐसी कोशिश शुरू की, तो वक्फे वक्फे से दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया। फिर कराची में कुछ उलमा के इजलास हुए, उनको इकट्ठा किया गया वहां पे। वहां पे अलामा हसन तराबी साहब और मौलाना अब्दुल गफूर नदीम साहब और मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामजई साहब, इन सब ने मिलजुल के किसी ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक की कोशिश की। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से था, लेकिन वक्फे वक्फे से इनको भी मौत की नींद सुला दिया गया। तो ये सिलसिला कई साल से चल रहा है। हम कहते हैं कि जी उलमाए किराम आपस में लड़ते रहते हैं, इत्तफाक की कोशिश क्यों नहीं करते, लेकिन जो उलमा इत्तफाक की कोशिश करते हैं उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। और आज तक किसी आलमे दीन के कातिलों को सजा नहीं हुई, किसी आलमे दीन के जो कातिल हैं उनको ऐसे अंजाम से दो चार नहीं किया गया कि जो दहशत गर्द हैं वो थोड़ा सा खौफजदा भी हों। तो ये क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या फिरका वराना हम आहंगी पैदा करने की कोशिश में मसरूफ उलमा इसी तरह कत्ल होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे? क्या हम इसी तरह बेबसी का तमाशा बने रहेंगे? क्या रियासत इसी तरह बेबसी से एक दूसरे का मुंह देखती रहेगी? हम रियासत का, रियासत हमारा मुंह देखती रहेगी? इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक है। जनाब अलामा अमीन शहीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ आलम दीन है और एक जरीदे के एडिटर भी हैं। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राणा सनावला साहब, पंजाब के वजीर कानून। राणा सनावला साहब, ये जो एक नई लहर आई है, कल रात को रावलपिंडी में एक इमाम बारगाह पे हमला हुआ, उससे पहले अलामा नासिर अब्बास साहब को शहीद किया गया, उससे पहले शमसुर्रहमान माविया साहब को शहीद किया गया, तो ये काफी अरसे के बाद पंजाब निशाने पर आ रहा है, इसकी क्या कोई खास वजह है?
देखिए मीर साहब, इसमें इससे पहले भी आपके इलम में है कि लाहौर में पैदर पै जो है वो वाक़ात हो रहे थे, इमाम बारगाहों पे, मसाजिद पे उलमा के ऊपर और दाता दरबार पे, मार्केट्स में। तो बाद में जो चीज़ सामने आई कि जब एक, यानी कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक खुदकुश हमला पर जो है वो साउथ या नॉर्थ वजीरिस्तान से जैकेट पहन के चले और आगे सीधा जो है वो अपने टारगेट के ऊपर हमला कर दे। होता ये है कि वहाँ पे पहले एक फैसिलिटेटर्स का एक नेटवर्क जो है वो बनता है, जो उसको अपने पास बना देते हैं, उसको बैठाते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये इमाम बारगाह है, ये मार्केट है, ये मस्जिद है। तो उसके बाद फिर जो है ना ये सिलसिला शुरू होता है। जब वाकयात लाहौर में हर 15 दिन हर महीने हो रहा था, तो उसके बाद जब वो टारगेट, वो जो यानी नेटवर्क था, जब वो पकड़ा गया और उसके ज़रिए से फिर वो तमाम लोग जो थे वो काबू में आ गए, गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद फिर काफ़ी देर तक जो है वो इस सिलसिले में जो है वो अमन रहा। इसी तरह से अगवा बराए तवान का सिलसिला भी यहाँ लाहौर में शुरू हुआ था, اور جب وہ نیٹ ورک پکڑا گیا تو اس کے بعد سے پھر وہ واقعات جو ہے وہ ہونے بند ہو گئے. اب بھی ہمارا یہ تجزیہ ہے, آج بھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے, چیف وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے خود آج 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ اس کے اوپر میٹنگ لی ہے, کہ یہ لاہور میں کوئی نیٹ ورک دوبارہ قائم ہوا ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ جو دونوں ہوئی ہیں, اس میں جو بات آپ نے کی ہے میں اس کی تائید کروں گا کہ یہ دونوں صاحبان جو تھے, یہ دونوں جو تھے یہ ہمیشہ ان کا کردار جو ہے وہ بڑا پازیٹو رہا, اور خاص طور پہ جو مولانا شمس الرحمان معاویہ یہ جو سانحہ راولپنڈی ہوا تو اس میں یہ بڑے پیش پیش تھے معاملات کو سلجھانے میں, معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے میں. اور پھر یہ دونوں وارداتیں جو ہوئی ہیں وہ یعنی ایک طرح سے پوری گاڑی میں دو لوگ اور بیٹھے ہیں, کوئی اور آدمی ہٹ نہیں ہوا, ہٹ کرنے کا طریقہ سائیڈ اور جو نشانہ اس قدر یعنی ایکسپرٹ کہ کسی ساتھ بیٹھے آدمی کو کوئی زخم بھی نہیں آیا. تو یہ بہرحال ابھی یعنی کنفرمیشن کی پوزیشن میں تو ہم نہیں ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی ایسا نیٹ ورک یہاں پہ قائم ہوا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ دونوں طرف کے علماء کو نشانہ بنایا جائے, لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ اتنا زیادہ بھڑکا دیا جائے کہ دونوں فرقے جو ہیں وہ آپس میں متصادم ہو کے اس پورے معاشرے میں پورے صوبے پورے ملک میں جو ہے وہ انارکی جو ہے.
رانا صاحب یہ جو بھی نیٹ ورک ہے جو کہ شیعہ اور سنی علماء کو ٹارگٹ کرے تاکہ شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دیں, تو یہ کون, یہ نیٹ ورک کون ہو سکتا ہے, اس نیٹ ورک کو اس کا کیا فائدہ ہوگا, یہ کون ہے؟
دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک جو ہے یہ دہشت گرد ہیں اور وہ کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں, وہ باقاعدہ بعض واقعات جب ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. یہ جو اب راولپنڈی میں جو ہے وہ خود کش حملہ ہوا ہے, یہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کی یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ تین جو ہے وہ خود کش حملہ آور جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, کس مقصد کے لیے آئے ہیں, اور وہ یہ ساری رپورٹیں جو ہیں وہ موجود ہیں, یہ کوئی اتنی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن جب تک یہ سیف ہیونز رہیں گے, جب وہاں پہ بیٹھ کے وہ پلاننگز کر سکتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے بندوں کو وہ سمجھا سکتے ہیں, ان کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان کو بھیج سکتے ہیں, نیٹ ورک کریٹ کر سکتے ہیں, یعنی یہ پچھلے یعنی 2-3 سالوں میں کئی نیٹ ورکس جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں,
تو یہ سیف ہیون
یعنی آپریٹ ہونے سے فنکشن ہونے سے پہلے.
رانا صاحب سیف ہیون کہاں پہ؟
اب یہ وہی تو کہاں پہ ساؤتھ, اور پہلے ساؤتھ میں تھے, اب نارتھ وزیرستان میں ہیں. یہ تو جب تک وہاں پہ یہ سہولت یا یہ سیف ہیون یا یہ جو ہے یہ موجود ہے. اب یہ لاہور میں جتنے واقعات ہوئے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, یہ بدر منیر کا جو کیمپ تھا وہاں کے لوگ ٹرینڈ تھے, یہ لوگ جو آپ کو پتا
بدر منیر یا بدر منصور کی بدر منیر یا
بدر منصور بدر منصور کا یہ کیمپ تھا, اور اس میں جو ہے یہ سارے لوگ یہ ٹرینڈ تھے اور وہاں سے لوگ یہ یعنی یہ نیٹ ورک جو ہے وہ قائم ہوا تھا. یہ جو ایک احمدیوں کی مسجد تھی وہاں پہ ایک لڑکا, اس کی جیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑ سکی تھی, محمد اس کا نام تھا, تو اس کی جو انٹروگیشن رپورٹ ہے اس میں بالکل ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے, اس میں کوئی ابہام والی جو ہے وہ بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حافظ احمداللہ صاحب, یہ تو رانا صاحب نے بتایا کہ جو لاہور اور راولپنڈی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے کوئی نیٹ ورک ہے, اور ماضی میں جو ہوتا رہا اس کا تعلق وہ ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان سے جوڑ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ کوئٹہ میں بھی اس طرح کے بہت واقعات ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, کراچی میں بھی شروع ہو گئے ہیں, آج کراچی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہونے کی کوشش کی گئی دہشت گردی کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ کوئٹہ اور کراچی میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کون ہے, کیا ان کا تعلق بھی شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, یہ شیعہ سنی فرقہ واریت کیا یہ 9/11 کے بعد شروع ہوا ہے؟ کیا ہم اس کا کنیکٹ کریں گے شمالی وزیرستان سے یا جنوبی وزیرستان سے؟ یہ تو پہلے کا ہے نا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کنیکشن کہیں اور ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے درپردہ ایک پاور, ایک طاقتور قوت ان کی سرپرستی کر رہی ہے. تو یہ بات کرنا جو رانا صاحب نے کی, اگر 9/11 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو پھر اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ یہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کی بات صحیح ہے. لیکن اگر یہ 3 دہائیوں سے یہ سلسلہ شروع ہے یا 4 دہائیوں سے, پھر رانا صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ پھر کون ہے.
اچھا یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں تھوڑی سی اعداد و شمار پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بڑے علماء جو ہیں وہ کب سے ان کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو 30 مارچ 1979 کو لاہور میں علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب جو جمعیت اہل حدیث کے رہنما تھے ان کو بم دھماکے میں شہید کیا گیا. یہ بم دھماکہ 23 مارچ 1987 کو ہوا تھا لیکن ان کی موت شہادت جو ہے وہ 30 مارچ 1987 کو ہوئی. علامہ عارف حسین الحسینی 5 اگست 1988 کو شہید کیے گئے. مولانا حق نواز جنگوی 22 فروری 1990, محسن نقوی صاحب 15 جنوری 1996, ضیاء الرحمن فاروقی صاحب 19 جنوری 1997. اس کے کچھ عرصے کے بعد مرید عباس یزدانی صاحب بھی شہید ہوئے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی 18 مئی 2000, مولانا محمد سلیم قادری 18 مئی 2001, مولانا اعظم طارق 6 اکتوبر 2003, مفتی نظام الدین شاہ مزئی 30 مئی 2004, مفتی جمیل خان 4 اکتوبر 2004. پھر ایک 11 اپریل 2006 کو نشتر پارک میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس میں سنی تحریک کی قیادت جو ہے وہ بڑی تعداد میں موت کا شکار ہوئی. علامہ حسن ترابی کو 14 جولائی 2006 کو کراچی میں شہید کیا گیا. مولانا حسن جان 17 ستمبر 2007 کو پشاور میں شہید ہوئے. علامہ علی شیر حیدری 17 اگست 2009, مولانا عبدالغفور ندیم 13 مارچ 2010, مولانا محمد امین 5 اکتوبر 2010, مولانا احمد مدنی 5 مارچ 2011, مولانا سید محسن شاہ 12 مئی 2012, مولانا اسلم شیخوپوری 13 مئی 2012, اور مولانا غلام محمد امینی 18 جون 2012, علامہ آفتاب حیدر جعفری 6 نومبر 2012, مولانا محمد اسماعیل 3 دسمبر 2012, مفتی عبد المجید دین پوری 2013 میں شہید ہوئے. مفتی محمد صالح صاحب, مولانا حسن علی شاہ صاحب, مولانا دیدار علی جلبانی صاحب, مولانا شمس الرحمان ماوی اور علامہ ناصر عباس ملتانی, یہ سب 2013 میں ان کو شہید کیا گیا. اور حافظ صاحب, یہ میں نے اعداد و شمار اس لیے پیش کیے تاکہ ہم یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا علامہ احسان اللہ ظہیر سے اور علامہ عارف حسین الحسینی سے.
جی, میں نے یہی بات کی جو میری تصدیق بھی ہو گئی آپ نے جو تفصیل پیش کی. تو جب یہ 3 دہائیوں سے سلسلہ شروع ہے تو پھر اس کی سرپرستی کون سی وہ طاقتور قوت ہے جو وہ کر رہی ہے؟ آج تک مجھے ایک ایسا بندہ جو شیعہ کو مار رہا ہے قاتل کی صورت میں, یا شیعہ سنی کو مار رہا ہے, سنی مقتول ہو اور وہ قاتل ہو, ایک ہی بندہ سرکار نے پکڑا ہو, عدالت میں ان کو سزا ملی ہو. 3 دہائیوں میں مجھے ایک مثال دے تو نہیں دے سکتے ہیں کوئی بھی. تو پھر یہ
پکڑے گئے لیکن سزا نہیں ملی,
سزا نہیں ملی. لیکن کیا وجہ ہے کہ مجرم دندناتا پھرتا ہے, مارتا بھی ہے اور قتل بھی کرتا ہے لیکن پکڑا نہیں جاتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو حکومت خود قاتل ہے یا قاتلوں کی سرپرستی کر رہا ہے, ان دو میں سے کوئی ہے. یہ ایلیمنٹ, یہ محرکات جس طرح پاکستان کے اندر ہو سکتے ہیں, اس کی پشت پر پاکستان کے باہر بھی ہو سکتے ہیں. وہاں سے شاید ان کی پنڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اب اس کی اہداف اور مقاصد کیا ہے؟ آپ نے کوئٹہ کی بات کی, کوئٹہ میں علمدار روڈ میں ایک ہی گلی میں شیعہ بھی ہے اور سنی بھی ہے, کبھی بھی ایک نے دوسرے کو پتھر بھی نہیں مارا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ شیعوں کو مارا جاتا ہے اور ذمہ داری سنی قبول کرتے ہیں؟ اسی طرح ایک ہی سال میں 24 علماء کو مساجد میں یا مساجد کے سامنے ٹارگیٹ کر کے شہید کیے گئے. تو پھر یہ میں جو شیعہ کے ساتھ ہمسایہ ہوں گلی میں یا روڈ میں, میرا دکان ہے, ان کا گھر ہے, کبھی تو ہم نے ایک دوسرے پر وار نہیں کیا. یہی شیعہ کوئٹہ میں تھے جب ان کا محرم کا ہوتا تھا, 10 محرم کا, ہم سبیلے لگاتے تھے, ہم اس کے لیے ٹھنڈا پانی ہاتھ میں ان کو دیتے تھے. تو اس وقت یہ تعصب, یہ نفرت کیوں نہیں تھا, یہ اچانک پیدا ہو گئی؟
کس نے پیدا کی؟
میرے خیال میں اس میں ہمارے ملک, ہمارے ملک کے ریاستی ادارے اس میں شامل ہیں.
ان کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ چلیں آگے چلتے ہیں.
لڑاؤ حکمرانی کرو,
لڑاؤ اور حکمرانی کرو, ڈیوائیڈ اینڈ رول. آپ کے خیال میں یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے؟
بالکل.
اور یہ پالیسی ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی؟
پھر شروع ہو گئی.
یہ آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا.
میں نے کہا, میں تو انکار نہیں کرتا.
ٹھیک ہے, یہ میں نے نہیں کہا, یہ حافظ عبداللہ صاحب نے کہا ہے. اچھا, علامہ امین شہیدی صاحب, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ علماء کرام نے جب کوشش کی تو کچھ نہ کچھ فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا ہوئی, جیسا کہ کچھ ہم آج تصاویر دکھانا چاہ رہے ہیں کہ علامہ ساجد نقوی صاحب کی امامت میں اس ملک کے جید علماء نے نمازیں پڑھیں. ان علماء کا تعلق مختلف مکاتب فکر سے تھا, ٹھیک ہے, تو یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت میں ساجد نقوی صاحب اور دیگر مکاتب فکر کے علماء نے نمازیں پڑھیں. اسی طرح آپ بھی ہمیں کچھ تصاویر میں نظر آ رہے ہیں, آپ جماعت اسلامی گلگت بلتستان کے ایک رہنما کی امامت میں آپ نے نماز ادا کی، تو اگر آپ لوگ ساجد نقوی صاحب کے پیچھے فضل الرحمان صاحب نماز پڑھ سکتے ہیں اور فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ساجد نقوی صاحب نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ مل جل کے اس وقت جو صورتحال ہے اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکال سکتے؟ فرقہ ورانہ اختلافات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ حل ہو سکتے ہیں، فرقہ ورانہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، لیکن فرقہ ورانہ نفرت اور فرقہ ورانہ قتل و غارت تو ختم ہو سکتی ہے نا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا، چونکہ موضوع انتہائی حساس ہے اور پاکستان کے مستقبل سے متعلق موضوع ہے، اس لیے اس کو صرف وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے پس پردہ جو عوامل ہیں ان عوامل کو ہر صورت میں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے سدباب کے لیے ہم عملی طور پر کوئی قدم اٹھا سکیں۔ دیکھیں، ریاستوں کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کو بھوک سے نجات دلائے اور اسی طرح سے خوف سے نجات دلائے، یہ دو بنیادی ترین ذمہ داریاں ہیں، باقی تمام چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 63 سال ہوئے ہیں، ان 63 سالوں میں شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب مل کر اس معاشرے میں رہے ہیں اور اب بھی رہ رہے ہیں۔ جب سے افغانستان کا مسئلہ پیش آیا اور اس ملک کے اندر باہر کی قوتوں کی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے لگی، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ریاستی اداروں کے پیٹ بڑھ گئے، ڈالروں کی بارش شروع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے ہم افغانستان کے اندر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی شدت پسندی کو فروغ دے سکیں۔ یہ آپ کے سامنے اس کی کوئی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے لشکر بنائے، ہم نے کیمپس قائم کیے، ہم نے دہشت گردوں کو سر پر چڑھایا، ہم نے گروپس پالے۔ کیا یہ ہمارے ریاست کے ہی ادارے نہیں تھے جنہوں نے لسانی بنیادوں پر یہاں پر لوگوں کو آگے بڑھایا؟
اچھا،
مذہب کی بنیاد پر
ایک سوال ہے آپ سے، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے حافظ صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ریاستی ادارے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل پیر ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کچھ ریاستی اداروں کے پیٹ بڑھ گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے 4-5 سال میں، تو یہ ریاستی ادارے خود بھی تو اس دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، تو اگر یہ ریاستی ادارے ہی کروا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ لاہور میں، ملتان میں، سکھر میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ بھی حملہ ہوتا ہے؟ تو پھر دیکھیے وہ کون کر رہا ہے؟
جب آپ جن پالتے ہیں تو کچھ عرصے وہ آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جس طرح سے آپ ان کو پالتے ہیں آپ سے بہتر پالنے والے جب ان کو مل جائیں تو پھر وہی آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بھی کیا ایسے جرنیل اس ملک میں موجود نہیں ہیں جو ان دہشت گردوں کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں؟ کیا انہوں نے بانگ دہل کھلے عام ایسے بیانات نہیں دیے کہ یہ ہمارے اپنے بچے؟ آپ جانتے ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے،
ریٹائر ہو چکے ہیں اب وہ،
لیکن حاضر سروس سے زیادہ مؤثر لوگ ہیں۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک ریاست کی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کا صفایا نہ کیا جائے، جب تک ریاست کی رٹ قائم نہ ہو، جب تک مجرم کو مجرم بنا کر سزا نہ دی جائے، اس وقت تک آپ امن کا خواب نہیں دے سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی علماء کرام یہ کریں، پنڈی ہی کے واقعے کو آپ دیکھ لیں، پنڈی کے واقعے میں آپ کے پروگرام میں بھی، دیگر پروگراموں میں بھی ہم نے بانگ دہل کہا اور کھل کر کہا کہ جس نے بھی یہ سازش کی ہے اس کو آپ تختہ دار پر لٹکا دیں، اس لیے کہ یہ آگ جو ہے پوری قوم کو جلانے کے لیے روشن کی گئی ہے، اس کا رستہ روکنا ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کا فریضہ ہے، یہ ہم نے کہا۔ اب آپ پریکٹیکل دیکھیں کیا ہوا کہ جب ایف آئی آر کاٹی گئی تو ایف آئی آر میں ریاست نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ مزید لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دیں۔ سیم واقعات ہوئے، ادھر مسجد جلائی گئی، مدرسہ جلایا گیا، ادھر امام بارگاہیں اور مسجدیں جلائی گئیں، قرآن جلائے گئے، لیکن سیم واقعات میں ایف آئی آر دو الگ الگ طرح کے کاٹے گئے، ایک بیلیبل اور دوسرا جو ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت۔ تو یہ کیا حکومت کی اور ریاست کی اپنی سازش اور اپنی مجرمانہ کوشش نہیں ہے؟
اچھا،
جس کے نتیجے میں آپ معاشرے کے اندر مزید،
آپ براہ راست پنجاب حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں؟
میں یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی آج فون پہ کر چکا ہوں۔
اچھا،
دیکھیے جب تک ریاست معاشرے میں بسنے والوں کو برابری کی نگاہ سے نہ دیکھے اس وقت تک امن قائم کرنا آسان نہیں ہوتا.
اچھا تو
لہٰذا میں چند باتیں کر لوں, اس کا مل کر آپ جواب لے لیجیے گا رانا صاحب سے. دیکھیں اسی واقعے میں آپ نے 100 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو جو مختلف اداروں کے اچھے اچھے افسر ہیں آپ نے ان کو پکڑا, تشدد کا شدید نشانہ بنایا. آپ کو
کیسے پتا کہ وہ 100 لوگ سارے کے سارے بے گناہ ہیں؟
میں عرض کرتا ہوں نا, میں ثابت کرتا ہوں. پکڑا ان کو قریب المرگ بنا دیا مار مار کے, اس کے بعد پھر ان کو بے گناہ کہہ کر چھوڑ بھی دیا گیا. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ بھئی یا آپ چھوڑتے نہیں, اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے گرفتار ہی غلط کیا تھا.
چلیں
ہم کہتے ہیں کہ آپ کو چاہے مسجد ہے چاہے امام بارگاہ ہے چاہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے بندے کا, اگر وہ مجرم ہے تو اس کو سزا دیں.
اچھا جی.
لیکن جب آپ کی ریاست کے ادارے جانبداری کا مظاہرہ کر کے اس طرح کا بہیو کریں گے کہ آپ صرف انڈر پریشر لے آئے.
اچھا اب علامہ صاحب, اب حافظ حمدللہ صاحب بھی ریاستی اداروں پہ الزام دے رہے ہیں, آپ بھی ریاستی اداروں پہ الزام دے رہے ہیں, پنجاب حکومت پہ بھی الزام دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے بے گناہ ہیں, صرف حکومت ہی کروا رہی ہے سب.
ہم پہلے دن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی شخص گندی زبان استعمال کرتا ہے, غلط فتویٰ دیتا ہے, فرقہ واریت پھیلاتا ہے, دہشت گردی کرتا ہے, تو آپ آئین اور قانون کے مطابق اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں, اس کو سولی پہ لٹکا دیں. اگر ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے تو پھر آپ بولیں.
اچھا چلیں, اب اس پہ اب رانا ثناء اللہ صاحب سے اب تفصیلی جواب لینا ہے ہمیں, ہمیں بھی تھوڑا انصاف کرنا ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں دو چھوٹی چھوٹی وضاحتیں کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا وقفہ تھا 5 یا 6 منٹ کا, اس چھوٹے سے وقفے کے دوران مجھے کم از کم 13 مختلف علماء, مختلف مکاتب فکر کے ان کے پیغامات موصول ہوئے ہیں. انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب ہم نے بھی اس میں بات کرنی ہے پروگرام میں آپ کے, اور ہم بھی اس میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. ہم آپ کی گفتگو کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری جماعتوں کو ریپرزینٹیشن نہیں دے سکتے یہاں پہ. جو سنی مکتبہ فکر کی جماعتیں ہیں ان کی تعداد بھی درجن میں ہے, درجن سے زیادہ ہیں, اور جو شیعہ مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ان کی جماعتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو سب کو اگر ہم جماعتی بنیاد پہ بلا لیں گے تو پھر گفتگو کیسے ہوگی؟ تو ہم نے 2 بڑے مکاتب فکر کو بلایا ہے, اور ساتھ میں پنجاب حکومت کا ایک نمائندہ ہے. ایک تو یہ وضاحت ہے. دوسری وضاحت یہ ہے کہ یہ جو میں نے ڈیٹیل بتائی کہ بہت سے علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے شہید کیے گئے, یہ کچھ بڑے بڑے نام تھے, ان میں سے بہت سے اہم نام جو ہیں وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے مس بھی ہوئے ہیں, جیسے کہ مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب ہیں, ان کا نام ہم نہیں لے سکے, لیکن اور بھی بہت سے اہم نام ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں لے سکے. تو اس کا اگر یہ غلطی ہے یا وقت کی کمی ہے تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی جو لوگ شہید ہو گئے ان کی کوئی اہمیت نہیں, ان کی بھی بڑی اہمیت تھی. اب رانا ثناء اللہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو 2 ہمارے معزز علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں, حافظ حمدللہ صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب, ان دونوں نے سارے کا سارا ملبہ ریاستی اداروں پر اور حکومت پہ ڈال دیا, آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟
دیکھیں میر صاحب, جو دونوں حضرات نے جو بات کی ہے اس میں یہ بات درست ہے کہ ایک وقت تھا جب ریاستی اداروں نے جو ہے وہ افغانستان میں ایک پراکسی وار لڑنے کے لیے روس کے خلاف, تو مدارس سے اور دوسری جگہوں سے جو ہے وہ مجاہدین بھرتی کیے, ان کو اپنی نگرانی میں ٹریننگ دی, ٹریننگ دینے کے بعد ان کو وہاں پہ بھیجا, اور وہاں پہ جب وہ 10-12 سال جو ہے وہ ایک سپر پاور کے ساتھ برسے پیکار رہے, تو اس وقت وہ مجاہدین تھے. جب پھر مجاہدین سے کو وہاں سے وہ فارغ ہوئے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کا کوئی ڈسپوزل ہوتا, انہیں ٹرینڈ لوگ تھے, انہیں آرمی میں لے لیتے, انہیں جو ہے وہ بارڈر سیکورٹی فورس میں لے لیتے, لیکن سب کو کہا گیا کہ جاؤ جا کے اپنے علاقے میں جاؤ, اب آپ کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو پھر ایک آدمی جس کی ٹریننگ ہی یہ ہو وہ پھر واپس آ کے کیا کرے گا؟ وہ یہی کچھ کرے گا جو کچھ اب اس ملک میں جو ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے ہو رہا ہے. میں امین شہیدی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. جہاں تک مولانا حمد صاحب نے بات کی ہے, یہ بات بھی درست ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ 1987 سے شروع ہوئے, لیکن اگر آپ سارے نام دیتے تو پھر آپ کو یہ جو پچھلے 10-12 سال ہیں تو آپ کو اس میں معلوم ہوتا
کہ زیادہ
یہ رجحان جو ہے یہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس لیے اس یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا تجزیہ جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ سوچ اور جہت میں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ جس علاقے سے جو سپورٹ ہو رہی ہے یا جس علاقے سے یہ ذمہ داری لی جاتی ہے اس علاقے میں جو ہے یہ پرابلم یہ پایا جاتا ہے, اس سے کوئی انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس بات کو چھوڑیں, وہ ٹھیک ہے وہ جہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر مذاکرات کے ذریعے سے قابو پایا جاتا ہے یا طاقت کا استعمال ہوتا ہے, یہ تو اب جو ہے وہ قومی قیادت کے حکومت کے جو ہے وہ پاس بات ہے, اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا. لیکن ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ اس معاشرے میں ٹینشن کو کم کرنے کے لیے اور ہم آہنگی کی جو فضا اس وقت موجود ہے باوجود ان تمام واقعات کے جو پچھلے یعنی جو ہے وہ 22-25 سال سے ہوتے آ رہے ہیں, ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے. اب میں آج کی آپ کو صورتحال بتاتا ہوں کہ اس وقت جو راولپنڈی ہے راولپنڈی میں سانحہ راولپنڈی ہوا, اس کی میں اب تفصیل میں نہیں جاتا. جو انویسٹیگیشن سے متعلقہ جو بات علامہ امین شہیدی صاحب نے کی ہے, میں نے آج فون کے اوپر بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر آپ کو جو ہے اس کو آپ کو سیٹسفائی کریں گے, اور اگر کسی جگہ کے اوپر بھی ایسا تجاوز ہوا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی کہ ہم اس کو جو ہے وہ دور کروائیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب چہلم کا جو ہے وہ دن آ رہا ہے, 24 دسمبر کا دن بنتا ہے. وہ اس دن جو ایک طرف ہے جو ادارہ تعلیم القرآن والے یا وہ مدرسے والے, انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ انہوں نے بھی حلف اٹھائے ہوئے ہیں اور قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم یہاں سے جو ہے وہ چہلم کا جلوس نہیں گزرنے دیں گے.
اچھا,
دوسری طرف جو ہمارے اہل تشیع کے بھائی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ زندہ رہیں یا نہ رہیں لیکن جلوس جو ہے وہ ہم نے اسی جگہ سے جو ہے وہ گزارنا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے, اب یہ صورتحال راولپنڈی کا سانحہ ہوا اور اس سے جو پورے ملک میں امپیکٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس صورتحال کو یہ دونوں جو انتہائی میرے بھی اور آپ کے بھی معزز جو ہمارے بھائی بھی اور علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ دونوں جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یہ آگے آئیں, آگے آ کے اس مسئلے کا جو بھی حل یہ جائز سمجھتے ہیں, یہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے حکومت کو یہ حکم دیں. ہم ان کے حکم کے منتظر ہیں کہ جناب اس طرح سے جو ہے وہ آپ انتظامات کر دیں. آج میں نے مولانا علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی یہی بات کی فون پہ, حالانکہ یہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں لیکن میں نے کہا جی گلے شکوے بیٹھ کے کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس وقت یہ صورتحال جو ہے اس میں آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
تو دوسری طرف سے کسے بات
ہم صاحب ہیں,
دوسری طرف سے آپ نے کسے بات
دوسری طرف میری بات جو ہے وہ مولانا اشرف علی صاحب سے ہوئی ہے, ڈاکٹر عتیق صاحب سے ہوئی ہے, مولانا محمد احمد الدھیانوی صاحب سے ہوئی ہے, مولانا ہم صاحب کا جو ہے وہ دوسری طرف پورا تعلق ہے, احترام ہے. تو یہ دونوں صاحبانی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, پوری قوم کے سامنے بیٹھے ہیں, اس مسئلے کو یہ دونوں صاحبان جو ہے وہ سلجھا سکتے ہیں یا اس میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر سکتے.
اچھا, اب حافظ عبداللہ صاحب اور امین شہیدی صاحب, برا نام نہیں گا لیکن جو لوگ یہ گفتگو سن رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کسی کا اسلام جو ہے وہ صرف ایک جلوس کے شروع ہوتا ہے اور جلوس پہ ختم ہو جاتا ہے, کہ جلوس جائے گا تو میرا اسلام زندہ رہے گا اور اگر میرا جلوس نہیں جائے گا تو پھر اسلام زندہ نہیں رہے گا. کیا مسئلہ ہے
احمد میر صاحب؟ بات صحیح ہے آپ کی کہ جلوس فرض کرے, انٹیلیجنس رپورٹ ہے,
دوسرے راستے سے
اداروں سے میں اسی پر آ رہا ہوں. اگر جلوس اس راستے پہ جاتے ہوئے, اب ریسنٹلی ماضی قریب میں ایک حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے علامہ شہیدی صاحب اور ان کا مکتبہ فکر, اسی طرح ہم اور ہمارا مکتبہ فکر, پوری قوم کو پوری ریاست کو ایک دھچکا لگا, ایک غم افسردہ ہو گئے. اگر ایک رپورٹ یہ ہے کہ اس سے اور نقصان بڑھ جائے گا کیونکہ وہ ماضی قریب میں ہوا ہے, ابھی تک وہ زخمی سارے اسپتال میں پڑے ہیں مثلاً, تو اگر اسی راستے سے ہم جلوس لے کے جائیں گے ایک بڑا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں. کیا حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ ہم اس روٹ کو تبدیل کر کے اس بڑے نقصان سے ہم بچ سکیں,
جی
پوری ریاست بچ سکے؟
چلیں, لیکن امین شہیدی صاحب آپ تو اس جلوس میں بھی شامل تھے جو سانیا راول پنڈی کی وجہ سے جس جس جلوس کے لوگوں پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے وہ اندر گئے یا اندر والوں پہ الزام ہے کہ انہوں نے اس جلوس پہ حملہ کیا، تو کیا یہ آپ نہیں مناسب سمجھتے کہ چیلم کے دن آپ جامعہ تعلیم القرآن راول پنڈی کے سامنے سے جلوس نہ گزاریں، کہیں اور سے لے جائیں؟
ہاں جی صاحب، دیکھیے ہمیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں جڑوں کو دیکھنا چاہیے، جب تک آپ جڑوں کو ٹھیک نہیں کریں گے شاخوں کو کاٹنے اور سنوارنے سے آپ کی عمارت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی،
جی
یہ حل نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 50,000 سے زیادہ رجسٹرڈ جلوس ہیں، آپ رانا صاحب سے بھی پوچھ لیجیے گا، وفاقی حکومت سے بھی پوچھ لیجیے گا،
وہ ٹھیک ہے۔
اب سوال یہ ہے،
آپ کا جلوس نکالنا آپ کا حق ہے،
میں اس کو کمپلیٹ کروں،
لیکن یہ ضروری ہے کہ اسی جگہ سے گزرے جہاں پہلے تصادم ہوا ہے۔
میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں، دیکھیے یہ سلسلہ جو ہے جب کہیں سے شروع ہوتا ہے تو پھر کہیں پر بھی رکتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
کیا ضمانت ہے کہ یہاں سے آپ آج نہیں گزاریں گے، کہیں اور سے گزاریں گے تو وہاں پر پھر یہی مسئلہ پیدا نہ ہو؟
نہیں تو الزام کم از کم آپ پہ نہیں آئے گا،
نہیں اب تک بھی تو آخر ہم مرتے رہے ہیں نا، یہ بھی تو دیکھیں نا،
دیکھیں نا دوسری طرف سے لوگ مر رہے ہیں،
خدا رہا
دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں۔
مجھے بات مکمل کرنے دیں، دیکھیں کوئٹہ میں جلوس پر حملہ ہوا، 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، کوئٹہ میں مسجد پہ حملہ ہوا، جمعے کی نماز پہ 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، اسی طرح سے باقی دنوں میں بم بلاسٹ ہوئے، خود کش حملے ہوئے، اسی طرح سے کیجوئلٹیز ہوئی، کراچی میں یہی ہوا، آپ کے لاہور میں بھی پچھلے سال چہلم میں یہی ہوا، اب کہاں کہاں آپ جلوس بدلنے کی بات کریں گے؟
نہیں لیکن
اور پھر میں اگلی بات جو بڑی اہم ہے،
مہتبانہ گزارش میری یہ ہے،
سوال ہے میر صاحب، مجھے یہ سوال تو کرنے دیں،
کس سے کر رہے ہیں سوال آپ؟
میں پوری قوم سے کرتا ہوں،
چلیں
پوری قوم سے۔ دیکھیے یہ جلوس کب سے نکل رہے ہیں؟ کم از کم 200-300 سال ہو چکے ہیں جو پورے اس برے صغیر میں یہ جلوس نکل رہے ہیں، کم از کم اتنا
نہیں، جلوس میں نہیں کہہ رہا کہ نہ نکلے،
میں اس کو مکمل کرتا ہوں نا، بات مکمل کرتا ہوں، آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ جو 20-25 سال ہوئے ہیں، ان سالوں میں کیوں ان جلوسوں کے خلاف یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں؟
نہیں جلوس کے خلاف بات نہیں،
بات تو وہی ہے،
صرف جلوس کا راستہ تبدیل کرنے کی بات ہے،
نکالا جائے کیوں؟
نہیں
اس لیے کہ کہا جاتا ہے،
آپ کو رانا صاحب نے یہ نہیں کہا،
نہیں رانا صاحب کی بات میں نہیں،
رانا صاحب نے بھی یہ نہیں کہا اور حافظ عبداللہ صاحب نے بھی یہ نہیں کہا اور میں بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جلوس نہ نکالیں، صرف یہ گزارش مؤدبانہ التماس ہے کہ جلوس کا راستہ تبدیل کریں۔
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں ان محترم ساتھیوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت، میں اس مائنڈ کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میلاد کا جلوس بھی بدعت ہے اور عزاداری کا جلوس بھی بدعت ہے، ہم اس کو نہیں نکلنے دیں گے، میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے،
کیا ضمانت ہے کہ آپ ایک جگہ تبدیل کریں گے تو دوسری جگہ یہی ڈیمانڈ نہ آئے اور وہاں پر بھی خودکش حملہ نہ ہو، تیسری جگہ یہی کام نہ ہو؟
24 دسمبر آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟
صرف پنڈی کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ماریں گے تو مارنے کا مطلب کیا ہے؟ قانون ہاتھ میں لینا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ قانون ہاتھ کو لینے والوں کو پکڑیں یا پھر نہتے لوگوں کو پکڑیں؟ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ 50,000
لیکن قانون کی ذمہ داری، قانون کی ذمہ داری یہ نہیں ہے،
1,00,000
قانون کی ذمہ داری، قانون کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف کو پکڑیں؟
بالکل پکڑیں، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں،
تو ہم کہہ رہے ہیں،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کو پکڑیں، ان لوگوں کو پکڑیں جو شدت پسندی کو ابھارتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑیں جو آگ لگاتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑیں
لیکن کیا اس وقت
بات کو ابھارتے ہیں؟
لیکن کیا اس وقت ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ہم ادھر سے جلوس نہیں گزرنے دیں گے، دوسرا جلوس کہہ رہا ہے ہم ادھر سے ہی گزریں گے، کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ دونوں کی طرف سے شدت پسندی نہیں ہے؟
قانونی طور پر ایک رجسٹرڈ جلوس جو سینکڑوں سالوں سے نکل رہا ہو اس کو روکنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے،
دھمکی
دینے والوں کو روکنا چاہیے،
اس پہ
یہ قانون کا فرض ہے۔
اس پہ وزیر قانون صاحب سے بات کریں گے جی، آپ ایک وقفے کے بعد۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب، امین شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ جلوس نکالنا ان کا حق ہے، یہ رجسٹرڈ قانون ہے، یہ کئی سالوں سے نکالا جا رہا ہے اور پاکستان میں چیلم پر 50,000 سے زیادہ جلوس نکلتے ہیں، تو آپ کس کس جلوس کا راستہ تبدیل کروائیں گے؟
میں علامہ امین شہیدی صاحب کے اس موقف کو بالکل تسلیم کرتا ہوں، یہ بالکل درست ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں فریق جو ہیں وہ اسی بات پہ اوپر جو ہے وہ قائم رہتے ہیں تو ہمارے معاشرے کی اور ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مولانا کی تقریر ساری رات سنیں تو ووٹ تو جا کے صبح نہیں دیں گے، لیکن اگر عقیدے اور ایمان کے اوپر جو ہے وہ مولانا صاحب ان کو کھڑا کر دیں تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم وہاں سے جلوس کو طاقت سے گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی ایک فریق سے تصادم ہوگا، اگر روکنے کی کوشش کریں گے پھر بھی ایک فریق سے تصادم ہوگا۔
اچھا رانا صاحب،
اور میں یہ آپ کو آج میں جو آپ آج کہتا ہوں کہ اگر 24 تاریخ کو تصادم ہوا راولپنڈی میں، بے شک حکومت کے ساتھ ہوا یا آپس میں دونوں فریقوں کا نہ بھی ہوا، تو اگلے دن پورے ملک میں تصادم ہوگا۔
اچھا رانا صاحب، اللہ کرے
سے 10ویں محرم کو
رانا صاحب
تصادم یہاں پہ ہوا،
گزارش سن لے میری،
اس کے بعد اگلے دن سارے ملک میں ہوا،
گزارش سن لے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن کیا آپ حکومت ہیں، حکومت کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک جو امین شہیدی صاحب کی جو سائیڈ ہے ادھر سے بھی علماء کو بلا لیں، اور دوسری سائیڈ سے محمد احمد لدھیانوی صاحب اور اشرف علی صاحب اور باقی ان کے ساتھیوں کو بھی بلا لیں، اور ان کی کہیں میٹنگ کروا دیں اپنے راولپنڈی میں، کمشنر آفس میں، کہیں پہ ان کی آپس میں ملاقات کروا دیں۔ شہیدی صاحب، ملاقات کے لیے تیار ہیں آپ؟
دیکھیں، جو فریق متاثر ہے خصوصاً مدرسے والے، ان کا حق بنتا ہے ان سے بات کرنی
چاہیے۔ مدرسے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟
مین جماعتوں کی بات نہ کریں،
چلیں مدرسے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟
بالکل ٹھیک۔
تو رانا صاحب، یہ مدرسے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو 24 سے پہلے پہلے ان کی 2-3 میٹنگیں کرا دیں، ٹینشن تو کم ہو جائے گی نا۔
جی بالکل بالکل، ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، آپ بھی اس میں جو ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف صوبہ پنجاب بلکہ پورے ملک اور قوم کی بڑی خدمت ہوگی میر صاحب اگر آپ اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ جو دونوں حضرات میرے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ دونوں حضرات اگر مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں، یہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کی اپنے اپنی طرفین جو ہے یہ طاقت اور عزت رکھتے ہیں، رسپیکٹ رکھتے ہیں۔
حافظ حمدللہ صاحب، آپ
تو ہم ان کو بٹھانے کو تیار ہیں، میزبانی کے لیے تیار ہیں، یہ بیٹھے اور اس کا فیصلہ ہمیں کر لیں۔
رانا صاحب، حافظ صاحب، چھوٹا تھا آپ دارالعلوم تلیم القرآن کی جو انتظامیہ ہے، جو متاثرہ لوگ ہیں اس کے، ان سے آپ یہ اپیل کرنا پسند فرمائیں گے کہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں؟
دیکھیے احمد میر صاحب، ہمارا مقصد ہے تصادم کا راستہ روکنا۔ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دارالعلوم تلیم القرآن جو ایک ادارہ ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب کا ایک نام تھا، میں بحیثیت ایک عالم دین، بحیثیت جمعیت علماء اسلام کا ایک ذمہ دار، ہم سے ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ مدرسے والے جتنے بھی ہیں علامہ امین شہیدی کی طرف سے بیٹھ کے مشاورت کرے، اتفاق سے کوئی راستہ نکالے، تاکہ تصادم سے پوری ریاست، پنڈی سب ہم بچ سکیں۔
چلے رانا صاحب، اب ان کی طرف سے بھی اپیل ہوگی، حمدللہ صاحب نے بھی اپیل کر دی، امین شہیدی صاحب تیار ہو گئے ہیں، اب باقی کام آپ نے کرنا ہے۔
جی آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ایک آدھ دن میں جو ہے وہ میں آ جاتا ہوں پنڈی اسلام آباد،
ٹھیک ہے،
اور ہم ان اپنے یعنی جو ہے وہ ہمارے بہت ہی قابل عزت یہ ہمارے علماء ہیں، تو ان کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کے اگر یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے اس مستقبل کی جو ہے وہ یعنی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جو جس کے متعلق ہم سارے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور خواہش بھی کر رہے ہیں کہ اس قسم کا جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ آپس میں افہام و تفہیم اور امن و امان جو ہے وہ ہو جائے۔
بہت بہت رانا ثناءاللہ صاحب، امین شہیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور حافظ حمدللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میں بہت شکر گزار ہوں امین شہیدی صاحب کا بھی اور حمدللہ صاحب کا بھی کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ 24 دسمبر سے پہلے پہلے راولپنڈی میں جو متاثرہ فریق ہیں، جو پچھلے دنوں ایک سانحہ راولپنڈی ہوا تھا، اس کے جو متاثرہ فریق ہیں، دونوں اطراف کے جو متاثرہ لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور جب وہ بیٹھیں گے تو کشیدگی کم ہوگی۔ اس میں رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر قانون پنجاب جو بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور آپ سب دعا کریں کہ یہ علماء کرام جو ہیں دونوں اطراف کے، یہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں، اور 24 دسمبر سے پہلے پہلے کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ 24 دسمبر کے دن ہم ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں پاکستان کو اور اسلام کو تماشا نہ بنائیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں جو خون ریزی کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔